عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک مرتبہ سب مل کر بلند آواز صلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ ہے اور شب صلوات, ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم أرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تاجیل ظہور امام زمانہ کے لیے صلوات پڑھنا. ولعنت اللہ علی اعدائہم وظالمیہم وغاصبی حقوقہم لعنت الدائمۃ من الآن الی قیام یوم الدین. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات. خلاق کائنات آپ کی مجالس کو اور ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھنے. صلی علی محمد و آل محمد. شب جمعہ ہے پروردگار, آج کی رات ہماری اس مجلس کو بہترین ذکر کے طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھنے. گزشتہ محرم سے لے کر جب سے یہ چاند طلوع ہوا ہے, سید الشہداء کے چاہنے والے موالیان اہل بیت مختلف مقامات پر مجالس سے عزا کے ذریعے شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں, اور یہ وہ ایام ہیں جن میں ہم پھر کربلا کے ساتھ تجدید عہد کرتے ہیں. یہ دن پھر دوبارہ نہ صرف ایک یاد کو زندہ کرتے ہیں بلکہ یہ وہ دن ہیں کہ جو اسلام کو دوبارہ ایک نئی حیات بخشتے ہیں۔ مجالس عزا اور یہ عزاداریاں ہمارے مذہب کی حیات کا سبب ہیں، اور آج اگر مکتب تشیع میں، اور اگر اس سے بڑھ کر یہ کہوں کہ اسلام میں اگر زندگی پائی جاتی ہے تو اسی عزاداری کے طفیل ہے۔ ان عزاداریوں نے، ان مجالس نے اس حقیقی مکتب کو زندہ رکھا ہے، اور ہمارے یہ آنسو مکتب اسلام کو آبیاری کرتے ہیں۔ ہمارا یہ سینہ زنی اور مظلوم کربلا کے غم میں ماتم کرنا دشمن اسلام کے لیے سینہ کوبی کا سبب بنتا ہے۔ یہ عزاداریاں ایک بہت بڑا انقلاب ہیں، اور اس میں تسلسل ایک انتہائی اہم پیغام رکھتا ہے، اور پھر عزاداری مظلوم کربلا ایک معجزہ ہے۔ اگر دنیا والے آج اس زمانے میں یہ دیکھنا چاہیں کہ اعجاز کس کو کہا جاتا ہے، معجزے سے مراد کیا ہے، تو آئیں مظلوم کربلا کی مجلس میں شرکت کریں۔ غم مظلوم کربلا میں بیٹھنے والوں کی کیفیت کو دیکھیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ آج بھی معجزہ ممکن ہے۔ اہل بیت اطہار کی زندگی معجز نما زندگی ہے، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار چاہے زندہ ہوں یا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، ہر دو حال میں ان کے آثار اس دنیا میں باقی رہتے ہیں۔ یہ مجالس اثر ہیں امام حسین کا، اور کچھ ایسی تاثیر پیدا کر دی ہے کہ فرد نام حسین لیتا چلا جائے تو دل خون کی آنسو روتا ہے اور آنکھیں برسنے لگتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ پروردگار آپ کو ان تمام مجالس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ پھر بھی صلوات پڑھنا ایک بات ہو، ان ایام میں جو آپ حضرات خدمت میں ہوں، جس موضوع کو ان ایام کے لیے انتخاب کیا ہے وہ فلسفہ غیبت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف۔ اگرچہ مختصر وقت ہے آئندہ آنے والی تین مجالس میں، لیکن کوشش یہ کروں گا کہ ان ایام میں اگر ممکن ہو سکے تو اپنی ذمہ داریوں سے متعلق، غیبت امام زمانہ سے متعلق بھی گفتگو کروں گا۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ سے، سورہ مبارکہ توبہ آیہ نمبر 33، چھوٹے بچوں کے لیے ایڈریس عرض کر رہا ہوں، سورہ توبہ ورس نمبر 33، اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی ارسل رسوله بالہدا، وہی ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور اس نے اپنے رسول کو برحق دین کے ساتھ بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین تمام ادیان پہ غالب آ سکے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرقین اس کو پسند نہ بھی کرتے ہوں۔ آج اس آئے مبارکہ سے متعلق کچھ گفتگو کرنے کے ساتھ فلسفہ غیبت سے متعلق گفتگو کا آغاز کروں گا، اور ایک مقدمہ کو عرض کروں گا۔ اور چونکہ شب جمعہ بھی ہے اور یہ رات انتہائی مناسب ہے زمانے کے امام سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے، روز جمعہ کے متعلق دعاؤں میں یہ ملتا ہے کہ المتوقع فیہ ظہورہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کا ظہور متوقع ہے. لہذا بہت سی تاکید کی گئی اس رات میں اور جمعہ کی فجر سے لے کر شام تک زمانے کے امام کو یاد کرنے کی. صلوات کی بہت بڑی فضیلت ہے لیکن اس رات کی صلوات مخصوص صلوات ہے. اس رات کی صلوات کے لیے تاکید کی گئی کہ آپ اس صلوات میں وعجل فرجہم کے اضافے کے ساتھ زمانے کے امام کو بھی یاد کریں. اور رات میں مختلف اوقات میں یہ تاکید کی گئی اس صلوات کو پڑھا جائے. بسا اوقات کہا گیا اگر ممکن ہو سکے 1000 دفعہ اس رات کو صلوات پڑھی جائے یا اگر ہو سکے تو 100 مرتبہ صلوات پڑھی جائے. اور اگر ایک فرد اپنی زندگی میں مداومت کے ساتھ ہمیشہ اس صلوات کو اس کلمے کے ساتھ اس جملے کے ساتھ ایڈ کرنے کے ساتھ پڑھے تو بعض احادیث میں بیان کیا گیا ہے یہ فرد یقیناً زمانے کے امام کی زیارت سے شرفیاب ہو سکے گا. تو عزیزان گرامی یہ جو تاکید کی گئی ہے صلوات اس طرح پڑھنے سے متعلق یا مثلا کہا گیا اس رات کو دعائے فرج پڑھی جائے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن اس دعا کو مسلسل پڑھنے سے متعلق تاکید کی گئی یا مثلا صبح جمعہ کو ہمیں یہ حکم دیا گیا زمانے کے امام کی دعا کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں جوں ہی فجر جمعہ طلوع کرے دعا ندبہ کی تلاوت کریں وہ دعا کے جس کا تعلق خود زمانے کے امام کے ساتھ ہے اور اس دعا کے ساتھ جمعہ کے دن کا آغاز کرنا اصل میں دعا پڑھنا نہیں ہے. یا یہ صلوات میں جو ہمیں کہا گیا ایک جملے کو ایڈ کریں تو یہ اصل میں کوئی چیز پڑھنا نہیں ہے. یا ہمیں جو کہا گیا کہ آپ دعائے فرج کی مسلسل تلاوت کریں تکرار کریں اس کو راتوں میں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فرد راتوں میں دعائے فرج پڑھتا رہے اور وہ ثواب کی نیت کے ساتھ. بہت سے لوگ بہت سے اعمال کو ثواب کی نیت کے ساتھ انجام دیتے ہیں کہ ہم رات کو دعائے فرج پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا, اگر ہم نے صلوات اتنی مرتبہ پڑھ لیا تو اس کا ثواب یہ ملنے والا ہے. یقیناً ذات پروردگار ہر عمل کے بدلے میں ثواب دینے والی ہے, اس نے ثواب مومنین کے لیے قرار دیا ہے, لیکن ثواب مومن کا ہدف نہیں ہے. مومن کا مقصد ثواب حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ مومن کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کرے. مومن اپنے ہر عمل کو رضا خدا کے لیے انجام دیتا ہے اور مومن اپنی زندگی میں وہ عظیم مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جن کے لیے یہ اعمال رکھے گئے. صلوات میں وعجل فرجہم اس لیے رکھا گیا کہ ہمارا تعلق زمانے کے امام کے ساتھ باقی رہ سکے, ہم زمانے غیبت میں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ متصل رہیں, یاد امام میں زندگی بسر کریں. ایک مومن اپنی زندگی میں اگر زمانے کے امام کو بھلا دے اور اگر اس کی زندگی سے یہ عقیدہ ختم ہو جائے تو احادیث میں یہ کہا گیا من انکر المہدی فقد کفر, اگر کوئی شخص انکار کر دے وجود امام زمان کا تو گویا اس نے کفر اختیار کیا ہے. بسا اوقات اگر ہم اس حقیقت سے آگاہ ہی نہ رکھتے ہوں اور غیبت کے فلسفے سے آگاہ نہ ہوں تو ممکن ہے کہ ہم کفر اختیار کریں, ممکن ہے بسا اوقات ہم بھول جائیں کہ زمانے کے امام غیبت میں ہیں. بعض اوقات یہ عقیدہ سست پڑنے لگ جاتا ہے. لہذا مومن کو یہ کہا گیا اپنے اس عقیدے کی تجدید کے لیے ہر ہفتے شب جمعہ کو اتنا زمانے کے امام کو یاد کرو کہ تمہارا عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے. محمد و آل محمد. میں پہلے بھی جب آیا تو یہ تجربہ ہوا ہے کہ خواتین یہاں صلوات میں سبقت لیتی ہیں, تو آپ حضرات بھی ذرا سبقت لیجیے. تو عزیزان گرامی, اگر ہم اس عقیدے کی پختگی کے لیے اور زمانے کے امام کے ساتھ تجدید عہد کے لیے رات کو یہ صلوات پڑھتے ہیں, دعائے فرج اس لیے پڑھتے ہیں, دعائے ندبہ اس لیے پڑھتے ہیں, دعائے احد آج ہمارے علماء نے, بہت سے بزرگان دین نے, مراجع عظام نے اس کی تاکید کی ہے کہ اس زمانے میں دعائے احد کی تلاوت کی جائے, اور دعائے احد کے پڑھنے کے آداب میں سے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ دعائے احد پڑھ رہے ہوں تو دعائے احد میں جب آپ یہ کہیں اللہم انی اجدد لہ فی عنقی بیعتا, کہ آج میں تجدید عہد کرتا ہوں, جو میری گردن میں وہ بیعت ہے اس بیعت کو رینیو کر رہا ہوں, اس کی تجدید کر رہا ہوں. تجدید بیعت کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے تصور کرے کہ زمانے کے امام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تجدید عہد کر رہا ہے. لہذا بعض آداب میں کہا گیا آپ اپنے ہاتھ کو, دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھیں اور شبی بنائیں اس کی کہ آپ نے زمانے کے امام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تجدید کر رہے ہیں. کچھ اتنا تعلق مضبوط ہونا چاہیے ایک مومن کا اپنے زمانے کے امام کے ساتھ, اور اگر یہ تعلق سست پڑنا ہو جائے, شروع ہو جائے, اگر ایک انسان اپنی زندگی میں اپنے ان تعلقات میں احساس کرے کہ اس کا تعلق دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے, تو اس کو چاہیے وہ اپنے متعلق غور کرے, اپنے اس عقیدے سے متعلق توجہ کرے. ممکن ہے ہمارے لیے یہ عقیدہ متقن نہیں ہوا ہے, ابھی تک یقین کی منزل پہ نہیں پہنچے ہیں. ممکن ہے ہم نے اس کو سمجھ لیا ایک اسطورہ ہے, ایک کہانی ہے ہمیں سنائی جاتی ہے, جیسے کہ بہت سے بعض وہ لوگ جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں. ہماری قوم میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. ہمارے ایک پاکستان میں عالم دین تھے, خدا رحمت کرے, مولانا محمد یار شاہ صاحب, وہ اپنی گفتگو میں ایسے لوگوں کو کہتے تھے پھڑوکے. بعض لوگ کبھی پھڑوکے بن جاتے ہیں بہت زیادہ پڑھے لکھے, اور کچھ اگر زیادہ پڑھ جائیں تو بعض اوقات وہ دین کے متعلق بھی نظر دینے لگتے ہیں, دین کے متعلق اظہارات کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں اب ہم دین بھی سمجھنے لگے ہیں. ایک آدمی اگر کہیں فزکس میں, سائنس میں یا ٹیکنالوجی میں اس نے ترقی کر لی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے دین کو بھی سمجھ لیا ہے. دین کو سمجھنے کے لیے بہرحال اس کو اسی پروسیس سے گزرنے کی ضرورت ہے, اس کو بھی چاہیے جیسے باقی لوگ علم حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح اگر میں فرض کریں میں نے علم دین حاصل کر لیا ہے, تو میں تمام علوم پہ حاوی نہیں ہو گیا ہوں, میں کبھی بھی طب میں اپنی نظر کو بیان نہیں کروں گا, مجھے نہیں چاہیے کہ میں کبھی آئی ٹی میں جا کے اپنے نظریات کو بیان کروں, یا میں اگر چند چیزیں اگر آئی ٹی کے متعلق جان لوں تو مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں جا کر آئی ٹی کے متعلق اظہارات کروں. لیکن متاسفانہ دین اتنا مظلوم ہے کہ اس سے متعلق ہر آدمی اظہار کرنے لگتا ہے, ہر آدمی اس کے متعلق اپنی رائے بیان کرنے لگتا ہے, درحالی کہ دین کے متعلق رائے بیان کرنے کے لیے فرد کے پاس یقین اور علم ہونا چاہیے. اور عقیدے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان ایک شے کے متعلق اگر عقیدہ پیدا کرنا چاہے تو وہ پہلے سے اس سے متعلق علم حاصل کرے. اگرچہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ الحمدللہ مجالس کے ساتھ ہمیشہ علوم آل محمد سے مزین ہوتا ہے صلوات پڑھنے کا, لیکن ہمارا علم مجالس کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ اپنے مختلف امور میں جن سے متعلق ہمارا دروازہ کھلتا ہے, کبھی اگر کسی موضوع کو ممبر سے بیان کیا گیا ہے تو اس موضوع سے متعلق مزید جا کے تحقیق کریں. ہر مومن کا عقیدہ تحقیقی ہونا ضروری ہے. دو قسم کے امور پائے جاتے ہیں انسان کی زندگی میں، بعض عقائد ہیں، بعض ہماری زندگی میں احکام ہیں. احکام میں ہمیں تقلید کا حکم دیا گیا ہے، لیکن عقیدے میں تحقیق کا حکم دیا گیا ہے. یعنی عقیدے کو انسان دلیل سے جانتا ہو، لیکن احکام میں ہمیں کہا گیا آپ تقلید کریں. متاسفانہ عمل اس کے برعکس ہوتا ہے. عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم احکام میں اپنے نظریے کو بیان کرنے لگتے ہیں، لیکن عقائد میں ہم تقلیدی ہیں. عقائد میں ہمارا جو اماؤنٹ آف نالج جو ہوتا ہے، جو محدود علم ہوتا ہے، وہ ممبری علم ہے، یا بسا اوقات ہم یہ کہہ سکتے ہیں سماعی. ہمارے علماء اگر منطق میں کہتے ہیں علم کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک علم علم سماعی ہے، یعنی سنا ہوا علم. یا آپ کہتے ہیں سنی حضرات، یعنی اس کو بعض اوقات کبھی اگر اس طرح تفسیر کی جائے سنی سنائی میں، تو ہم بھی کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم شیعہ جو آل محمد کے ماننے والے ہیں ہم اس پہ اکتفا نہ کریں کہ جو بیان کیا جائے، بلکہ یہ فتح باب کا سبب ہونا چاہیے، اس سے کئی دروازے کھلنے چاہیے. ہم علوم آل محمد کے حامل ہیں، ہم وارثان علوم آل محمد ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان علوم سے استفادہ کریں. احادیث ائمہ علیہ السلام کو پڑھیں. آج علماء نے بیسیوں کتابیں انہی موضوعات پہ لکھی ہیں. آج انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارا رابطہ علوم آل محمد کے ساتھ موجود ہے. ٹیکنالوجی سے بہترین استفادہ کیا جا رہا ہے. ہمارے علماء نے کام کیا ہے اس پہ، تو ہمارے مومنین کو چاہیے کہ وہ اس سے بہتر استفادہ کریں. تو عزیزان گرامی، یہ عقیدہ کہ جو ہمارا زمانے کے امام سے متعلق عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بھی تحقیقی ہونے کی ضرورت ہے. اس سے متعلق ایک مومن کی تحقیق ہونی چاہیے کہ آیا واقعاً زمانے کے امام پردہ غیب میں ہیں یا نہیں ہیں، اور یہ پردہ غیب میں ہونے کا مقصد کیا ہے، کیوں کر پردہ غیب میں رکھا گیا. یہ بسا اوقات جو شبہات پیدا ہوتے ہیں ذہن میں، انسان یہ تصور کرنے لگتا ہے آخر اتنا عرصہ غیبت میں کیوں رہے. آج تو مسلمانوں پہ اتنی مشکلات آ گئیں، اتنے سنگین حالات سے ہم گزر رہے ہیں، مسلسل ہم گزرتے چلے جا رہے ہیں، تو آخر اتنی مدت تک پردہ غیب میں کیوں. اتنے مختلف حالات آئے کہ جس میں امام کو ظہور کر لینا چاہیے تھا، لیکن امام نے ظہور نہیں کیا. اس کا سبب کیا ہے؟ 1200 سال گزر گئے. معصومین نے اپنی احادیث میں کہا ہے کہ ان علتوں میں سے ایک علت کہ ذات پروردگار نے اپنے نمائندے کو امام زمانہ کو پردہ غیبت میں رکھا ہے تاکہ ہمارے عقیدے کا امتحان کیا جا سکے، ہماری آزمائش ممکن ہے. خلاق کائنات یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ جان لے کہ لوگ واقعاً امامت پہ عقیدہ رکھتے ہیں. کیا انہوں نے اس عقیدے کو کہ امام زمانہ موجود ہے اپنے دلوں میں بسا لیا ہے اور اس کی انتظار میں زندگی بسر کرتے ہیں؟ اس انتظار کا امتحان ہو رہا ہے. صلاۃ پڑھیں آپ حضرات. خلاق کائنات نے قرآن میں وعدے کیے ہیں، اور ان وعدوں میں سے ایک وعدہ جو زمانے کے امام سے متعلق ہے وہ اسی آیت میں سورہ توبہ میں بیان کیا گیا. ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا. معلوم ہوتا ہے رسول بھیجنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. رسول کو نہ انتخاب کیا جا سکتا ہے. دنیا والے سارے مل جائیں تو سب مل کر ایک رسول نہیں بنا سکتے ہیں. رسول بنانے کے لیے اللہ کی ذات رسول بھیجتی ہے. مرسل کو اللہ انتخاب کرتا ہے. رسالت ایک انتصابی منصب ہے اور اللہ کی طرف سے یہ منصب ہوتا ہے. اور جس طرح رسالت کا منصب ایک ایسا منصب ہے کہ جو اللہ کی طرف سے انتخاب کیا جاتا ہے، اسی طرح امامت کا منصب بھی ایسا منصب ہے جو اللہ کی طرف سے اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اگر دنیا کے سارے لوگ مل جائیں ایک امام بنانا چاہیں تو دنیا کے لوگ امام نہیں بنا سکتے ہیں. امام اللہ بناتا ہے.
اس لیے کہ امامت شعبہ رسالت ہے، امامت رسالت ہی کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، رسالت کی بقا کے لیے امامت کو رکھا گیا۔ هو الذی ارسل رسوله بالہدا، اللہ کی ذات نے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے۔ رسول اللہ کی ذات کی طرف سے ہدایت کے لیے آتے ہیں، جیسے کتاب کو نازل کیا تو ہدایت کے لیے، فرمایا ہدل للمتقین، کتاب بھی ہدایت انسان کے لیے، رسول بھی ہدایت انسان کے لیے۔ جیسے انسانیت کے لیے ایک نصاب کی ضرورت ہے اور ایک معلم کی ضرورت ہے، خلاق کائنات نے بھی انسانیت کی ارتقاء کے لیے، رشد انسانی کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے ایک نصاب بھیجا ہے، جس کو قرآن بنا کے بھیجا، اور نصاب کے ساتھ بہترین معلم بھیجے جو اس کریکلم سے بہترین واقف ہیں، اس نصاب سے واقفیت رکھتے ہیں، یعنی کچھ اس طرح سے واقف ہیں کہ یہ نصاب جب سے لکھا جانے لگا اس سے بھی آگاہ ہیں، اس کے رموز سے آگاہ ہیں، اس کے اسرار سے آگاہ ہیں۔ لہذا فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالہدا، اس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ ودین الحق، اور رسول خدا کو برحق دین کے ساتھ بھیجا۔ ابھی ایک مرتبہ آپ سب مل کر پڑھ لیں،
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
دین ہے دین برحق، اور حق دین کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں جہاں پر بھی حق آ جاتا ہے باطل وہاں سے ختم ہو جاتا ہے۔ حق جہاں پر موجود ہو تو حق نور کی طرح ہے، جہاں پر نور کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے وہاں سے تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ خود تاریکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تاریکی کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر چراغ خاموش کر دیے جائیں تو چراغ کی خاموشی تاریکی ہے، حقیقت میں تاریکی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عدم وجود نور، نور کا نہ ہونا تاریکی کا سبب بنتا ہے۔ جب تک نور باقی نہیں ہے اس وقت تک تاریکی رہتی ہے، لیکن آپ نے جو ہی بٹن سوئچ کیا، جو ہی آن کیا اس کو، تو فوراً روشنی آ گئی۔ روشنی کے آنے سے نور ختم ہو جاتا ہے، روشنی کے آنے سے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ تاریکی خود اپنی حقیقت نہیں رکھتی ہے، جیسے تاریکی کی خود اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسی طرح باطل کی بھی خود اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ باطل اسی وقت تک باقی رہتا ہے جب تک حق نہ آ جائے، جو ہی حق آ جائے تو باطل ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ باطل کا خاتمہ حقیقت میں اس حقیقت کے وجود کے ساتھ ہے، حق کے وجود کے ساتھ ہے۔ اللہ نے جب دین کو نازل کیا ہے تو دین کو دین حق نازل کیا ہے، اور نہ صرف دین کو دین حق بنا کر بھیجا ہے، رسول کو رسول برحق بنا کر بھیجا۔ اپنی کتاب کو کتاب حق نازل کیا، جس کے ذریعے نازل کی وہ مرسل برحق ہے، اور جس ذات سے یہ کتاب نازل ہوئی وہ ذات ذات حق ہے۔ پس حق سے نازل ہونے والی شے حق کے ذریعے نازل ہوتی ہے، حق ذات پہ نازل ہوتی ہے، حق کتاب کی شکل میں نازل ہوتی ہے، اور یہ دین دین حق ہے۔ جب دین دین حق ہے، پیغمبر دین حق کے ساتھ آئے، اور جہاں جہاں پر بھی دین حق پہنچتا چلا جائے گا وہاں سے باطل ختم ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا قرآن کریم نے کہا ہے اذا جاء الحق زہق الباطل، جہاں جہاں پر بھی حق آتا چلا جاتا ہے، جب حق آ جائے تو باطل ختم ہو جاتا ہے. ان الباطل کان زہوقا, باطل خود ہے ہی کوئی ایسی چیز کہ جو ختم ہو جانے والی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ عدم حق کا نام ہے. لہذا ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں نا کہ دیکھیں باطل کامیاب ہو رہا ہے, آج باطل کامیاب ہو رہا ہے, باطل غلبہ کر رہا ہے. یہ درست نہیں ہے. باطل کبھی غلبہ نہیں کر سکتا ہے, اس لیے کہ باطل کی کوئی حقیقت نہیں ہے. شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں حق و باطل میں باطل کے متعلق کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, اور اس کو قرآن سے, قرآن کریم نے باطل کی مثال کو بیان کیا ہے. فرمایا باطل زبد الرابیہ ہے, ایک دھوکہ دینے والی جھاگ کی مانند ہے. جب آپ دریا میں جائیں یا سمندر میں جائیں تو جہاں پر پانی کی طغیانی ہوتی ہے, جہاں پانی کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے, تو پانی کے بہاؤ کے اوپر اس کی سطح پہ ایک جھاگ جم جاتی ہے. دور سے دیکھنے والا ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی خود ایک حقیقت پائی جاتی ہے, وہ اس کو سفید شے دیکھ رہا ہے, وہ اس کو ایک حقیقت سمجھ رہا ہے, درحالی کہ خود اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. اگر آپ اس کے قریب چلے جائیں اور آپ نے جا کر ہاتھ کے ساتھ اس کو محسوس کرنا چاہا تو آپ نے دیکھا کہ جھاگ بیٹھ گئی, اس کی حقیقت ختم ہو گئی, اس کے نیچے آپ کو پانی نظر آئے گا. معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت اس پانی کے لیے ہے کہ جو اس کے نیچے بہ رہا ہے, خود باطل کی کوئی حقیقت نہیں ہے. باطل ہمیشہ حق کی دوش پہ سوار ہو کر زندگی بسر کرتا ہے. باطل خود اپنی حقیقت ہی رکھتا ہے, حق کی دوش پہ سوار ہو کر زندگی بسر کرتا ہے. لہذا ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ باطل چھا رہا ہے, باطل غلبہ پیدا کر چکا ہے, باطل غلبہ پیدا نہیں کرتا ہے, حق پیچھے چلا جاتا ہے, حق اپنے ان مقاصد سے ہٹ جاتا ہے, اہل حق اپنے اہداف کو چھوڑ دیتے ہیں. جتنا اہل حق اپنے مورچے چھوڑتے چلے جائیں گے وہاں پر باطل چھاتر چلا جائے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کچھ بلب فیوز ہونا شروع ہو جائیں تو جوں جوں بلب فیوز ہوتے چلے جائیں گے اتنی تاریکی پھیلتی چلی جائے گی. لیکن اگر اہل حق اپنے مورچوں میں باقی رہیں, اپنے مقامات کو سنبھالے رکھیں, اپنے اہداف پہ ہمیشہ کاربند رہیں, تو کبھی یہ ممکن نہیں ہے کہ باطل چھا جائے. باطل چھانے والی شے نہیں ہے, اصل میں حق چھانے والی شے ہے, حق غلبہ پیدا کرنے والی شے ہے. لہذا دین دین حق ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, اس نے ہدایت کے ساتھ دین کو بھیجا ہے اور حق دین کو بھیجا ہے. جب دین دین حق ہے تو اس کی خصوصیت قرآن نے بیان کی ہے, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. لِيُظْهِرَهُ, علماء نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ غلبہ پیدا کر لے. یہ یُظْهِرَ اظہار میں سے ہے. ایک وقت معنی اس کا یہ ہے کہ ایک شے کو ظاہر کر دیا جائے, لیکن جب یہ اظہار علا کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی شے پہ غلبہ پیدا کر لینا. قرآن کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے دین کو دین حق بنا کر بھیجا ہے تاکہ یہ پورے دنیا کے ادیان پہ غلبہ پیدا کر لے. بس یہ وعدہ وعدہ الہی ہے. غلبہ کیسے پیدا کر لے گا؟ اس لیے کہ حق جتنا پھیلتا چلا جائے گا اتنا باطل ختم ہوتا چلا جائے گا, اور باطل تو ختم ہی ہونے والی شے ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی چراغ جلاتے چلے جاؤ تاکہ باطل ختم ہوتا چلا جائے. صلوات پڑھنے کے بعد پس عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ دین حق حقیقت میں غلبے کے لیے آیا ہے، اور حقیقت میں یہ دین حق خود غلبے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دین حق کی خصوصیت یہ ہے، حق کی خصوصیت یہ ہے جہاں جاتا ہے غالب ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ نے اس جھاگ کو جا کر اپنی جگہ سے ہٹا دیا تو پانی نے غلبہ حاصل کر لیا، اب آپ کو پانی کی حقیقت نظر آ رہی ہے. حقیقت اس شے کے لیے ہے کہ جو وجود رکھتی ہے، جس شے کے لیے خود وجود نہیں ہے، اور اس نے حقیقت کے وجود کے اس کی دوش پہ سواری پیدا کر لی ہے. تو اس کو جب تک آپ جا کر محسوس نہیں کریں گے، قریب سے جا کر دیکھیں گے نہیں، اس وقت تک اس کی حقیقت ظاہر نہیں ہوگی. لہذا کبھی باطل سے خوف نہیں کھانا چاہیے، اس لیے باطل خود کوئی شے نہیں ہے. باطل ہمیشہ حقیقت پہ کے دوش پہ سوار ہوتا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں نا، مثلا آج دنیا میں جتنے بھی اہل باطل ہیں کبھی یہ نہیں کہتے ہیں ہم اہل باطل ہیں، وہ خود ٹیرورزم کے تمام ایکٹ خود کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم اینٹی ٹیرورزم ہیں. یہ نہیں کہتے ہم ٹیرورسٹ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہہ نہیں سکتے. وہ باطل کو دنیا میں پھیلاتے ہیں، لیکن باطل کو حق کے نام سے پھیلاتے ہیں، حق کی دوش پہ سوار ہو کر پھیلاتے ہیں. اس لیے کہ ان کے پاس یہ چارہ ہی نہیں ہے، وہ باطل کو باطل کہہ کر پھیلا ہی نہیں سکتے ہیں. یہ انسان اپنی فطرت میں حق کے قریب ہے، حق چاہنے والا ہے. فطرت انسانی حق پہ خلق کی گئی ہے، یا میں یہ کہوں کہ انسانی سافٹ ویئر حق کے ساتھ بنایا گیا ہے. اس سافٹ ویئر میں باطل آ نہیں سکتا ہے، لیکن جب وہ باطل کو اس میں انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کراچی میں سی ڈی کو بھیجتے ہیں، اور بالکل اسی طرح کی سی ڈی، اسی طرح کا سافٹ ویئر، ہو بہو ویسا ہی، ٹائٹل بھی ویسے ہی لگاتے ہیں، اسی ٹائٹل کے ساتھ پھر دوبارہ وہ بازار میں آتی ہے. لیکن انہوں نے روپ حق کا دھارا ہے، نام وہی لگایا ہے، ٹائٹل بھی وہی لگایا، اس سافٹ ویئر پہ حتیٰ انہوں نے برانڈ بھی وہی لگائی. اگر اس برانڈ کو بھی تبدیل کر لیں تو دنیا والے ہی سمجھ لیں گے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ یہ چاہیں گے برانڈ بھی وہی لگے. لہذا کبھی حسینیت کے نام سے، مجلسوں کے نام سے، عزاداریوں کے نام سے، علماء کے نام سے، امامے کے لباس میں، علماء کے لباس میں، اسی لباس میں آئیں گے کہ جس لباس میں وہ دنیا میں باطل کو پھیلا سکیں. اگر فرض کریں ایک پینٹ شرٹ میں ایک آدمی کلین شیو ہو کر بالکل ایک صاف چہرے کے ساتھ اسی ممبر پہ آ کر بیٹھ جائیں تو بہت سے لوگ تو یہ سوچیں گے نا، بھائی یہ کیا ہو گیا. اگرچہ ہمارے یہاں تو یہ مشکل نہیں رہ گیا، ہمارے یہاں تو کوئی بھی آ جائے، جیسا بھی آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس ممبر پہ آ کے بیٹھ جائے گا، جیسا بھی آ کے پڑھ جائے. اور پھر ٹائٹلز بھی ہم جو ہیں وہ اوپر سے شروع کرتے ہیں، یعنی سب سے بڑا ٹائٹل پہلے لگاتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں رواج مختلف ہو گیا ہے. حوضے میں یہ رواج تھا، رسم یہ تھی کہ اگر کوئی بہت بڑی علمی شخصیت ہو کہ جو منحصر بالفرد ہو تو اس کو علامہ کا ٹائٹل دیا جاتا تھا، اور ہماری تاریخ تشیعوں میں بہت کم لوگ علامہ کے ٹائٹل کے ساتھ ہیں. لیکن ہمارے ممالک میں، بر صغیر میں، برعکس ہو گیا، جتنا کوئی بڑا جاہل اتنا بڑا علامہ، اور پھر اس سے کوئی کم جاہل یعنی تھوڑا علم رکھتا ہو تو اس کو ہم مولانا صاحب کہتے ہیں، اور اس سے بھی کم کوئی ہو جائے دے، یعنی جاہل کم ہو علم زیادہ رکھتا ہو تو اس کو ہم مولوی صاحب کہتے ہیں دے. اور پھر کبھی اگر اس سے بھی کیٹیگری تھوڑی بڑھ جائے، علم رکھتا ہو لیکن بول نہ سکتا ہو، کہیں تقریر نہیں کر سکتا ہے، خطاب نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں مولوی صاحب. ہم نے اس کو بالکل ہی بدل دیا، حلیہ بدل دیا. لیکن عزیزان گرامی، اگر کبھی باطل اپنے اہداف میں کامیاب ہونا چاہے تو وہی اصطلاحات استعمال کرے گا جو حق کی اصطلاحات ہیں. ہم دنیا میں انصاف چاہتے ہیں، لہذا انہوں نے یو این او بنائی، اس کا ایک چارٹر بنایا ہے، اور اس کے چارٹر میں انہوں نے حقوق انسانی کی تنظیمیں بنائی. یہ نہیں لکھا ہے ہم ضد حقوق انسانی، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا ہے. اگر کوئی یہ کہیں ہم ضد حقوق انسانی ہیں تو کسی ایک معاشرے میں، کسی ایک جگہ میں ایک دن کے لیے بھی کام نہیں کر سکتے. لہذا ہر ایک اپنی تنظیم کا ہدف جب لکھے گا تو اس کے ہدف میں یہ لکھیں گے کہ ہم حقوق انسانی کے پرچار کے لیے ہم نے یہ تنظیم بنائی ہے. اسی طرح ہم بھی، ہمارے ہاں بھی تنظیمیں بنتی ہیں جی. تو تنظیموں کے اوپر سب سے پہلے یہ لکھا جاتا ہے کہ مکتب آل محمد علیہ السلام کے پرچار کے لیے ہم نے یہ تنظیم بنائی. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ مکتب آل محمد کا پرچار کیسے کیا جائے. اور پھر اس کے اوپر یہ بھی لکھا، زیر سرپرستی امام زمانہ. صلوات پڑھیں ایک مرتبہ. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر حق موجود ہو تو حق کی موجودگی میں باطل کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. اہل حق کو ہمیشہ میدان میں رہنا چاہیے. لہذا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے میں ایک نقطے پہ بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے، فرماتے تھے ہمیشہ در سہنے باشید، ہمیشہ اپنے آپ کو میدان میں رکھو. اس لیے کہ جیسے ہی تم نے میدان چھوڑ دیا، اپنی فیلڈ کو چھوڑ دیا، اپنے مقام کو چھوڑ دیا، تو وہیں پہ باطل آ جائے گا. آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی اگر آپ کسی ٹیم میں کھیل رہے ہو، فرض کریں کرکٹ ٹیم میں کھیل رہے ہیں، مجھے کھیلنا نہیں آتا ہے لیکن میں نے دیکھا ضرور ہے، اگر آپ کرکٹ ٹیم میں کھیل رہے ہو تو اگر کبھی بولنگ ہو رہی ہو تو اگر وہ شخص کے جس نے دفاع کرنا ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دے، بیٹنگ کرنے والا اپنی جگہ سے ہٹ جائے، تو یقیناً یہ میچ ہار جائیں گے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اسی طرح اگر مومنین اپنے مقامات کو چھوڑ دیں، اپنی جگہ کو چھوڑ دیں، اپنی فیلڈ کو خالی کر دیں، تو یقیناً وہ جگہ اس کو باطل اپنے حصار میں لے لے گا. اس لیے ہر شخص کو اپنے مقام پر سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. دین دین حق ہے، دین حق پر عمل کرنے والے جب اپنے دین کی حقانیت پہ یقین رکھتے ہوں تو وہ کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس زمانے میں یہ ہمارا دین تمام ادیان پہ غالب آنے والا ہے. تمام ادیان پہ غالب کس طرح آنے والا ہے؟ غلبہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے. بعض اوقات منطقی غلبہ ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں لاجک کے اعتبار سے ہمارا دین وہ دین ہے کہ جو غالب ہے، اور اس کا پتہ آج سب کو معلوم ہے. تمام انٹرنیٹ، تمام جتنی بھی آپ سرچ انجن آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دا موسٹ پاپولر ریلیجن ان دا ورلڈ از اسلام. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عقیدتی اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے اس مذہب میں جتنی قدرت پائی جاتی ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی. اور جو لوگ دین کو قبول کر رہے ہیں وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو معاشرے کے جاہل لوگ، دور افتادہ لوگ، کئی محلوں سے، کئی گاؤں سے آ جائیں، دیہاتوں سے آ کر دین کو قبول کریں، بلکہ دین اسلام کو قبول کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو یونیورسٹیوں میں موجود ہیں، کالجز میں موجود ہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ. ابھی گزشتہ دن ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے. تو میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے پوچھا وہ کون سی شے ہے کہ جس نے آپ کو دین اسلام کی طرف راغب کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی اس کا جواب عجیب جواب تھا. اس نے کہا میں نے دیکھا اس دین میں ریسپیکٹ پائی جاتی ہے، آنر پائے جاتے ہیں، یہ آنر کا دین ہے، عزت کا دین ہے، شرف کا دین ہے. معلوم ہوتا ہے وہ دین کہ جو انسانیت کو شرف عطا کرتا ہے وہ اسلام کا دین ہے.
میں تو آپ کو مجبور نہیں کروں صلوات پڑھنے پہ، لیکن آپ کو پڑھنی پڑے گی بارہ، ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں.
یعنی دوسرے لوگ یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ وہ دین کہ جو انسانی معاشرے کو عزت عطا کرتا ہے، انسانی خانوادے کو عزت عطا کرتا ہے، انسانی تعلقات میں عزت پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عزت کا حکم دیتا ہے، یہ دین دین اسلام ہے. اور اگر یہ پیغام پھیلتا چلا جائے، دنیا والے سارے پہچان لیں کہ تنہا وہ دین کہ جو انسانیت کو عزت دینے والا ہے یہ دین اسلام ہے، تو یہ وہ موقع ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ وہ دین ہے جو تمام ادیان پہ غالب آنے والا ہے. آج سے 8 سال پہلے انگلینڈ کے بشپ نے یہ اناؤنس کیا تھا، آج سے 8 سال پہلے، جو بہت سے میڈیا اور اخبارات نے انگلینڈ میں اور یورپین ممالک میں اس کو نشر کیا گیا تھا. بشپ نے یہ کہا تھا کرسچینٹی فرام آور یورپین کنٹریز آلریڈی وینشڈ، یعنی کرسچینٹی آج ختم ہو چکی ہے، اس لیے کرسچینٹی میں وہ منطق باقی نہیں ہے، وہ دلیل باقی نہیں ہے، لیکن اسلام اپنی دلیل کے ساتھ، اپنی حقیقت کے ساتھ، اپنی منطق کے ساتھ آج مختلف ممالک میں غالب آ رہا ہے. بہت سے ایسے لوگ کہ جنہوں نے ان کو کمپلیٹلی کرپٹ لوگ بنا رکھا تھا، معاشرے کے سب سے منحط لوگ، ایسے لوگ کہ جن کو انہوں نے میوزک میں انوالو کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ سب سے بڑا میوزیشن بن جائے گا، لیکن وہ سب سے بڑا میوزیشن اسلام کی طرف راغب ہوا، اس نے اسلام کو قبول کیا ہے، اس لیے کہ انسان تشنا ہے حقیقت کا، انسان حق کا تشنا ہے، اور حقیقت کی جستجو کے لیے کبھی وہ میوزک پلے کرتا ہے، لیکن جب وہ اس سے یہ دیکھتا ہے کہ وہ باطل کی طرف جا رہا ہے، میوزک خود اپنی حقیقت نہیں رکھتا، تو پھر وہ حقیقت کی تلاش میں نکلتا ہے، اسے نظر یہ آتا ہے کہ وہ دین کو جو دین حق ہے وہ اسلام ہے. بس منطق کے اعتبار سے آج ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین آج غالب دین ہے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس دین کو صحیح طریقے سے دوسروں تک پہنچا نہیں سکے، ہم نے دینی تعلیمات کو پہنچایا نہیں، اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو پہنچایا نہیں، ہمارے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں واللہ مجھے خدا کی قسم ہے اگر ہماری احادیث کو دوسروں کے سامنے پیش کیا جائے اور صحیح طریقے سے ان تک پہنچایا جائے، لَتَّبَعُونَ، فرماتے ہیں وہ یقیناً ہماری تعلیمات کی پیروی کریں گے، اس لیے کہ ہماری تعلیمات منطق سے بھری ہوئی تعلیمات ہیں، علم سے بھری ہوئی ہیں، یہ پر حکمت تعلیمات ہیں، اس میں فلسفہ پایا جاتا ہے، اس کو طلبہ کے سامنے، علوم حاصل کرنے والوں کے سامنے، سائنسز حاصل کرنے والوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، یونیورسٹیز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. ہم حقارت کا شکار ہیں، ہم کمپلیکس کا شکار ہیں، ہم نہیں چاہ رہے ہیں کہ دین کو دوسروں تک پہنچائیں، بلکہ ہم تو کچھ ایسی کیفیت میں، ایسی ڈیفینسو پوزیشن میں ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ خود اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے سے بسا اوقات آ رہی ہیں، بعض اوقات نام ایسا لکھواتے ہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے میں مسلمان ہوں، یہ ہماری ڈیفینسو کیفیت ہے. لیکن اسلام اپنی حقانیت کے اعتبار سے آج غلبے کی کیفیت میں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اس کا غلبہ، اسلام کا کچھ اس طرح کا غلبہ ہے کہ یقیناً مشرقین کے لیے یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، مشرقین کب اس کو پسند کریں گے کہ یہ دین غالب آ جائے، وہ تو یہ چاہیں گے کہ ان کا وہ شرک، ان کے وہ ہتھ کنڈے ہمیشہ دنیا میں باقی رہیں. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ آج اسلام کے متعلق وہ جو نفرت پائی جاتی ہے یہ اسلام کے غلبے کی وجہ سے ہے، یہ اسلام کے پاپولر ہو جانے کی وجہ سے ہے. اسلام جتنا پھیلتا چلا جائے گا
اسلام کے متعلق نفرت بڑھتی چلی جائے گی، دشمنی بڑھتی چلی جائے گی، دشمن اپنے تیغ کو مزید تیز کر لے گا، دشمن مزید ہتھ کنڈے بروئے کار لائے گا، اس لیے کہ ان کا دین ختم ہو رہا ہے، ان کا شرک ختم ہو رہا ہے، وہ اس وقت مضمحل ہو رہے ہیں،
جہاں جہاں پر بھی حق اپنے مقاصد تک پہنچتا چلا گیا
وہاں پر باطل نے پسپائی اختیار کرنا شروع کی، وہاں پر مشرکین کو مشکل محسوس ہوئی،
جتنی بھی دشمنی آج تک اسلام کے ساتھ ہوئی ہے
اس کا سبب یہ ہے کہ جب دین برحق غلبہ پیدا کرنے لگا تو مشرکین کے لیے جائے موندن نہیں رہی۔ آئیے عزیزان گرامی، ہم جو کربلا میں اس کہانی کی طرف جب ہم توجہ کرتے ہیں تو حقیقت میں دین کی حقانیت کی وجہ سے باطل کچھ ایسی کیفیت میں شکار ہو گیا کہ دشمنی پہ اتر آیا، لیکن جب باطل دشمنی پہ اترتا ہے تو باطل کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے، باطل کسی آداب کا قائل نہیں ہوتا ہے، کسی قسم کے آداب ان میں باقی نہیں رہتے ہیں، یہ فقط دین حق ہے، الہی دین ہے کہ جو اصولوں کے ساتھ آتا ہے، جو آداب کو باقی رکھتا ہے، عزتوں کا خیال رکھتا ہے، جہاں پر ناموس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی جنگیں ہوئیں لیکن ان جنگوں میں اصول انسانی کا خیال رکھا گیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جنگ خیبر کے بعد پیغمبر اکرم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جب قیدیوں کو لے جانا چاہو تو خیال رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیدیوں کو مقتل سے گزارا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیدیوں کو ان کے قریبی عزیزوں کے پاس سے گزارا جائے، ان کو اگر گزارنا چاہو تو دور دراز کے علاقوں سے لے جاؤ۔ کیوں؟ انسانی اصولوں میں سے یہ ہے کہ جب انسان کبھی اپنے عزیز کو دیکھتا ہے اور حالت بھی قیدی کی کیفیت ہو تو اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر کبھی کسی صحابی نے اس کی خلاف ورزی کی تو رسول خدا نے اس کو سختی سے ڈانٹا اور حضرت نے سزا دی۔ لیکن عزیزان گرامی، جب حق باطل کے سامنے قرار پایا تو تمام اصولوں کو بھلا دیا گیا، کسی انسانی اصول کا خیال نہیں رکھا گیا۔ جب قافلہ کربلا سے نکلنا چاہ رہا تھا تو یہاں علماء مقتل نے لکھا ہے کہ حضرت زینب نے ایک تقاضا کیا، سید ساجدین نے یہ تقاضا پہنچایا، کہا اگر ہو سکے تو اسرا کے قافلے کو مقتل کے قریب سے نہ گزارا جائے۔ لیکن عزیزو، یہ تقاضا قبول نہ ہوا بلکہ شیمبر نے حکم دیا کہ اس کاروان اسرا کو مقتل سے گزارا جائے، اس مقام سے گزارا جائے جہاں پر حسین مظلوم کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کربلا میں اصولوں کو کیسے پامال کیا گیا، باطل نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا۔ یہ مصائب بھی آج کے زمانے میں درس حاصل کرنے کے لیے ہیں، اگر ایسا زمانہ آ جائے کہ باطل غالب ہو جائے تو باطل کس طرح سے عمل کرے گا۔ عزادار و مقتل یہ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ اونٹوں پہ سوار اس سرا کا کاروان جب مقتل حسین کے قریب پہنچا تو ایک مرتبہ ایک لاش کو دیکھا کہ جو لاش پتھروں کے نیچے
پتھروں کے ڈھیر کے نیچے پڑی ہوئی ہے، جس میں کئی تیر لگے ہوئے ہیں، جس میں کئی ضربیں لگی ہوئی ہیں، جو کئی جگہوں سے زخمی ہے، جس کے سر کو اس کے جسم سے ذبح کر لیا گیا ہے۔ جب اس بدن کے قریب قافلہ پہنچا تو عزاداروں، اس قافلے میں وہ بی بی بھی موجود تھی کہ جو شریکت الحسین ہے، جس کا نام زینب ہے، جو مدینہ سے اپنے بھائی کے ساتھ آئی، جو اپنے بھائی سے کچھ اس طرح سے محبت کرتی تھی کہ ایک رات بھی اپنے بھائی کو نہ دیکھے تو اس کی زندگی نہیں گزرتی تھی۔ وہ زینب کے جو اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے مشتاق رہتی تھی، آج وہ زینب آ گئی اپنے بھائی کی لاش پہ۔ اے عزادار الینوں نے ذرا بر رحم نہیں کیا۔ جب زینب نے ایک مرتبہ نگاہ کرنا شروع کی، اونٹ کے محمل سے بی بی کی ایک مرتبہ نگاہ پڑی اپنے بھائی کی مظلوم لاش پہ، اپنے غریب کی لاش پہ، اپنے بھائی کی بے کفن لاش پہ، اس لاش پہ جس کا ابھی تک غسل نہیں ہوا تھا، جو دو دن سے کربلا کی صحرا میں پڑی ہوئی تھی، جو کربلا کی صحرا میں مٹی میں اٹی ہوئی لاش تھی۔ اس لاش کو جب دیکھا نا تو عزادار علماء یہ لکھتے ہیں کہ بی بی محمل پہ سنبھل نہیں سکی ہے۔ ایک مرتبہ بی بی اپنے محمل سے نیچے آئی ہے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں عزادارو، زینب جب محمل سے اتری تو کیسے اتری ہوگی؟ اگر بی بی کے ہاتھ پسے پشت باندھ دیے گئے تھے تو زینب جب محمل سے گرنا چاہ رہی تھی، اترنا چاہ رہی تھی تو کیسے اتری؟ میں صرف اتنا کہتا ہوں، جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے ویسے زینب محمل سے نیچے آئی ہے۔ اے عزادارو، ایک مرتبہ بی بی آئی اپنے بھائی کی لاش کے قریب پہنچ، اس طرف سے سکینہ بھی محمل پہ سنبھل نہیں سکی ہے، سکینہ بھی نیچے آئی، زین العابدین بھی اپنے محمل سے اترے، اہل بیت اطہار ایک لاش کے ارد گرد جمع ہوئے ہیں جو بے سر لاش ہے۔ عزادارو، آ کر بی بی نے جب اپنے بھائی کو دیکھا ہے نا تو عزادارو کچھ عجیب بات کی ہے۔ مقدل والوں نے لکھا ہے زینب کی ایک مرتبہ آہ بلند ہوئی، زینب نے اپنے بھائی کسے مخاطب ہو کر کہا، انت الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اے عزادارو، میں کہتا ہوں زینب کیا پہچان نہیں سکی ہے؟ کیا زینب کے لیے بھول گئی بھائی کی لاش؟ لے کر یہ زینب یہ کہہ رہی ہے، اے میرے بھیا حسین، کیا تیرے سر کو قلم کر لیا گیا؟ کیا تو ہی وہ بھیا میرا حسین ہے جو کبھی دوش رسول میں سوار ہوتا تھا، جسے فاطمہ نے پالا تھا، جو مدینہ میں پلنے والا حسین ہے؟ کیا تو ہی وہی حسین ہے؟ لیکن عزاداروں، پھر میری آقا زادی نے ایک مرتبہ مدینہ کی طرف رخ کیا ہے۔ اے عزاداروں، زینب مدینہ کی طرف رخ کر کے اپنے بابا کی طرف مخاطب ہو کر کہتی ہے، فرماتی ہے، واجدہ ہو وا رسول اللہ ہے ہادہ حسین، اے میرے بابا، آئیے میدان کربلا میں دیکھیے، یہ آپ کے نواسے حسین ہے۔ اے کربلا کی سرزمین پہ میری بی بی زینب نے کئی قسم کے بیان کیے ہیں۔ ایک بیان جو راویوں نے لکھا ہے عزادارو، ایک مرتبہ اپنی ماں سے مخاطب ہو کر، بقی سے مخاطب ہو کر کہا ہے، وا اما ہو، اے وا اما ہو، آئیے کربلا کی سرزمین پہ، اے فاطمۃ الزہرا، آ کر دیکھیے، یہ آپ کا بیٹا حسین ہے، اے کربلا کی سرزمین پہ ہے۔ آئیے، آج ہم نے زمانے کے امام کا ذکر کیا ہے نا، تو عزاداروں، شب جمعہ ہے، اپنے زمانے کے امام کو تسلیت پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ زمانے کے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں، میں ہر دن رات اپنے جد امجد کو یاد کر کے گریہ کرتا ہوں، اور گریہ بھی میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اے میں سلام بھیجتا ہوں زمانے کے امام، اے نہ جانے آج کہاں عزاداری مناتے ہیں، کربلا کی سرزمین پہ بقی میں بیٹھ کر، مدینہ میں جا کے کس مقام پر عزاداری مناتے ہیں؟ این بقیت اللہ العظم، اے کہاں ہے بقیت اللہ؟ اے میرے زمانے کے امام کہاں ہے؟ آئیے عزاداروں کے ساتھ مل کر، سب مل کے یا حسین کہتے ہیں، اے زمانے کے امام آئیے، ہم آپ کی بارگاہ میں پرسا دے سکیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسين.